أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود بيجي محمد وآل محمد. أيام أيام شهادت مولائے موحدین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اس بنا پر اس عظیم مصیبت عظمیٰ کی تعزیت فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو مولا علی کے حقیقی شیعوں، پیروکاروں اور چاہنے والوں میں سے قرار دے. حضرت علی علیہ السلام سے متعلق گفتگو یقیناً بہت سخت ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. ہر دور کے انسان کے لیے یہ صبر آزما لمحات ہوتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کہ جو ایک بحر بے قرار کی طرح ہوں، کہ جس کا نہ کوئی کنارہ ہو نہ اس کی عمق و گہرائی کی سرحدیں انسان کو نظر آتی ہوں، اتنا روشن اونچا اور چمکدار افق ہو کہ جو نہ دیکھنے میں آتا ہے نہ احاطہ کرنے میں آتا ہے، انسان اپنی لب گشائی کی جسارت کرے تو یہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا ہے. حقیقتاً ہر دور میں، ہر زمانے میں مولا کائنات کی عظیم شخصیت کے بارے میں قلم اٹھے، کتابیں لکھی گئیں، زبانیں گویا ہوئیں، فکروں نے پرواز کی، لیکن کوئی بھی علی کی معرفت کی سرحدوں کو نہ چھو سکا، نہ حس کر سکا، نہ ادراک کر سکا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظیم ہستی ہے جو دامن رسالت پرورش پاتی ہے. یہ ان موحد گھرانوں کا چراغ ہے کہ جس کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور جس کے والد گرامی کا نام ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہم معمولاً امام علی کی شخصیت کے بارے میں انہی ایام میں گفتگو کرتے ہیں جب ایام شہادت آتی ہے، وہ اللہ ہمارے یہاں نہ رسم و رواج ہے نہ تہذیب و تمدن ہے کہ سال کے مختلف ایام میں اپنے امام کی سیرت و صورت اور اس کے کردار اور گفتار اور رفتار کے متعلق گفتگو کریں، تاکہ اس کی پوری زندگی کے گوشے گوشے، اس کی زندگی کے گراں بہا واقعات، یادیں، کلمات، گفتگو در حقیقت ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہو. ہم شیعہ امام حسین کی اس آواز استغاثہ کو جانتے ہیں کہ جس میں فرماتا ہے امام: حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے. یہ آواز استغاثہ صرف کربلا میں نمودار نہیں ہوئی ہے، یہ آواز ایک اور فرزند ابو طالب نے در حقیقت اپنی حیات میں اپنی مدد کے لیے اپنے پیروکاروں، اپنی شیعوں کے لیے بلند کی ہے. یقیناً ممکن ہے کہ آپ کے کان آشنا نہ ہوں علی کے اس استغاثے سے کہ جو علی در حقیقت اپنے شیعوں کے نام کرنا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ علی کی مدد کرنے والا. آج کی میری گفتگو کا محور یہی ہے کہ دیکھیے کہ ہم کس طرح مولا علی کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کہیں اور مولا علی کے ہاتھ و بازو بننے کی کوشش کریں. درود بھیجی محمد و آل محمد. سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے اپنے ایمان کے دعوے کی تصدیق کے لیے تقوی الہی اختیار کرو. عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو. اللہ کوئی خوفناک وجود نہیں ہے کہ ڈرا جائے، اللہ کے نظام سے ڈرا جائے، اللہ کے نظام کا خوف رکھا جائے، اس کے حلال و حرام کی پیروی کی جائے. اس لیے کہ جہاں پر ہم تقوی کا معنی متقی کرتے ہیں، پرہیزگار کرتے ہیں، یہ تقوی کے سیکنڈ میننگز ہو سکتے ہیں. تقوی کا پہلا معنی یہ ہے کہ نقصان پہنچانے والی بات سے وقایہ، جس کو راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں لکھا ہے، جس کو شہید مطہری نے بحث کی ہے کہ تقوی وقایہ سے ہے. وقایہ یعنی نقصان پہنچانے والی بات سے اپنی حفاظت کرنا. دنیاوی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک تاجر بھی دنیاوی نگاہ کے اعتبار سے متقی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نقصان سے بچائے گا. ایک فٹ بال کا کھلاڑی بھی لغوی اعتبار سے نقصان سے بچانا، لیکن دین کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ وہ جو چیز تمہارے ایمان کے نقصان کا سبب بنے، نقصان یعنی کم کرنے کا سبب بنے، تمہارے ایمان کے درجات کو کم کرنے کا سبب بنے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. یعنی اور آسان کر دوں ڈیفینیشن تقوی کی، متقی کی، جو واجبات خدا کو بجا لائے، جو حرام الہی سے اجتناب کرے، اس کو متقی کہا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایمان، اس کے بعد عملی تصدیق تمہارے پاس ہونی چاہیے، یعنی تمہارا گو اینڈ اسٹاپ اللہ کے مطابق ہونا چاہیے. حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، گو جا سکتے ہو. کہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے؟ ہر جگہ نہیں، ہر آنکھ کو بند کرنا ضروری نہیں ہے. جہاں خدشہ ہو کہ نامحرم ہے، آنکھوں کو بند کر لو. جہاں پہ خدشہ ہے کہ حرام بات تمہارے کانوں میں آئے گی، کانوں کی توجہ کو کہیں اور موڑ لو. اٹھتے ہوئے قدم اگر حرام کی طرف ہیں تو ان کو روک لو. سب کو نہیں، بلکہ اپنے اٹھنے بیٹھنے، سکوت اور کلام کو، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے قانون کے مطابق در حقیقت. اور اسی کو میں بہت ہی آسان زبان میں کہتا ہوں کہ ذہین ترین فرد کو متقی کہا جاتا ہے. متقی یعنی بصیرت رکھنے والا، متقی یعنی حلال حرام کی پیروی کرنے والا. ہر وقت توضیح المسائل آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، ہر وقت مولانا کا نمبر آن نہیں ملے گا، ہر وقت آپ ویب سائٹ پہ مشتد کی جا کر اپنا فتویٰ دریافت نہیں کر سکتے. یہ بصیرت آنی چاہیے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. یہ بصیرت یعنی ذہانت، یعنی ہر لمحے میں جہاں تمہاری آنکھیں اٹھیں گی، یا حلال کی طرف اٹھیں گی یا حرام کی طرف، زبان گویا ہوگی یا حلال کی طرف یا حرام کی طرف، کانوں کی سماعت لبکے گی یا حلال کی طرف یا حرام کی طرف. ہر وقت صاحب مسئلہ موجود نہیں ہوتا کہ جس سے مسئلے کا حل دریافت کیا جائے. بصیرت وہ واحد حل ہے انسان کے لیے جو انسان کو راہ الہی پہ گامزن کر سکتا ہے. دوسری تصدیق یہ ہو گئی، ایمان اور عملی تصدیق. پھر کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مع، جس کو عرفا نے، علماء اخلاق نے بیان کیا ہے، یہ معیت الہی ہے. معیت یعنی ساتھ ہونا. کونوا مع الصادقین یعنی صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہو جانا، یہ معیت کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. دیکھیے کتنی عظمت ہے صابرین کی، کتنا بڑا درجہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ معیت الہی، خدا کے ساتھ ہونا. بہرحال اس میں بہت ساری اقوال ہیں، بہت ساری گفتگو ہے، سر پہ صرف نظر کر رہا ہوں. یہ ساتھ ہونا دو لحاظ سے ممکن ہے عزیزان گرامی، یا جسم کے ساتھ ہونا ہے یا پھر روح کے ساتھ ہونا ہے. ہم اہل بیت کے جسم کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اہل بیت کا زمانہ گزر چکا ہے، 11 معصومین کا زمانہ بظاہر گزر چکا ہے، ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ معیت اختیار نہیں کر سکتے. جسمانی قرب، تعلق، وابستگی ہماری ممکن نہیں ہے، لیکن ہماری روحانی وابستگی ممکن ہے. توجہ فرمائیے گا، جنگ تھی، ایک شخص آیا، مولا علی میرا بھائی آنا چاہتا تھا، آپ کے ہم رکاب ہو کے لڑنا چاہتا تھا، دین اسلام کی بنیادوں کے لیے اپنا خون بہانا چاہتا تھا، نہیں آ سکا. مولانا نے کہا نیت کیا تھی؟ کہا نیت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ آؤں. مولانا نے کہا اگر نیت میں صادق و سچا ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہے، اور تا قیامت جتنے افراد آئیں گے اگر نیت کے کھرے اور صاف اور شفاف نیت کے مالک ہوں گے, سچی نیت کے مالک ہوں گے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ علی گڑھ. یہ ہے معیت, یہ روحانی وابستگی. یہ کونو مع الصادقین صرف علم کو چومنا, علم سے وابستگی نہیں ہے. یہ چاردہ معصومین کے نام لگا لیں مسجد کے باہر, امام بار کے باہر, روزہ نہ آ کے آپ چومیں, یہ تمسک ظاہر ہے, یہ تمسک باطن نہیں ہے. ہمیں روح کو ساتھ لگانا ہے. من ترکہا, جس نے ترک کیا آپ کو غرقا, وہ غرق ہو گیا. جو آپ سے آگے بڑھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. واللازم لہم لاحق, جو آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے قدم بہ قدم ہے, جو آپ کا شیعہ ہے, جو آپ کی مشایعت کرنے والا ہے, جو آپ کے قدم پہ قدم چلنے والا ہے, واللازم لہم لاحق. یہ دعا ہے, یہ وہ دعا ہے جو زوال کے وقت ماہ شعبان میں پڑھنا مستحب ہے. اس میں معصوم فرماتے ہیں لازمی یہ ہے کہ لاحق رہو, یعنی درجہ بہ درجہ, قدم بہ قدم, شانہ بہ شانہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہو. درود بھیجے محمد و آل محمد. خوب شانہ بشانہ کیسے رہے امام فرمائیے, امام کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی روحوں کو کلام اہل بیت سے مزین کرتے جاؤ. لو عرفو, اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو پہچان لیں, محاسن کلامنا لتبعون, بظاہر امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ لوگ ہمارے کلام کی باریکیوں کو, لطائف کو, جمال کو, خوبصورتیوں کو, وسعتوں کو, گہرائیوں کو, اس کے پھیلے ہوئے کناروں کو اگر ذرہ برابر بھی آشنا ہو جائیں, عرفان ہو جائے, معرفت ہو جائے, لتبعون, وہ ہمارے قدم بہ قدم ہمارے پیچھے چلتے آئیں گے. کون مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راہ حل نہیں ہے. عزیزان گرامی, کوئی اور راہ حل نہیں ہے. آئیے ہم آج علی مرتضیٰ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. علی مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں مولا بتائیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. آپ آواز سے استغاثہ بلند کر رہے ہیں. عثمان بن حنیف جو گورنر ہے, جو ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں پہ غریبوں کے دروازے بند ہیں, مولا کو پتہ چلا, خطبہ خط لکھا ہے امام نے, ایسی بارگاہ میں کیوں گئے, ایسی محفل میں کیوں گئے, ایسی افطار پارٹی میں کیوں گئے جہاں رنگ برنگی کھانے تھے, جہاں غریبوں کے دروازے بند تھے. علی اور علی کی ٹیم کا کوئی سپاہی در حقیقت وہاں نہیں جا سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اعلیٰ انکم لا تقدرون علی ذلک, توجہ فرمائیے, یہ ہے علی کا استغاثہ. یہاں علی مدد کے لیے پکار رہے ہیں. کون ہے تا قیامت علی کا نام لیوا, علی کے شعار کو بلند کرنے والا, علی کے غم میں کالا لباس پہننے والا, سینہ زنی کرنے والا. یہ کام بہت اچھے ہیں, محبت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں, لیکن میں تم سے کسی اور مدد کا طالب ہوں. میری آواز ہے اس سے غاصہ کسی اور جہت اور نیت سے ہے. ولیکن عینونی, میری مدد کرو, میری اعانت کرو, میری نصرت کرو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا کائنات سلونی کے منبر کا خطیب کہہ رہا ہے, الا انکم لا تقدرون علی ذلک, تم علی کی طرح خشک روٹی پہ گزارا نہیں کر سکتے. علی فقیر نہیں تھے, علی زاہد تھے, علی قانے تھے. توجہ فرمائیے گا, اگر اکنامکس کے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوں تو توجہ فرمائیے گا کہ مولا کتنی ثروت کے مالک تھے جو مولا نے اپنے ہاتھوں سے ایجاد کی ہے. تولید ثروت, پروڈکٹ در حقیقت پالیسی پر امیر المومنین نے کام کیا ہے, یعنی تولید کی ہے, یعنی بڑھایا ہے, کنویں قائم کی ہیں, باغات لگائے ہیں مولا علی نے, یعنی منفعت در منفعت ہے, یہ کنٹینیوسلی منفعت ہے. اس زمانے میں یعنی صرف باغات لگانا نہیں ہے بلکہ باغات کے ذریعے سے لوگوں کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کرنے, یہ ہے علی مرتضیٰ, یہ ہے علی مرتضیٰ کی سیرت. معاشرے کے لیے, انسانیت کے لیے باغات لگائیں, کنویں کھودے ہیں. ابھی کنویں سے پانی نکلا ہے کیچڑ میں, در حقیقت پانی میں, وہ پانی کنویں کا کیچڑ کے ساتھ, مٹی کے ساتھ, علی کے لباس و بدن مبارک پر. کاغذ لے کر آؤ, وہیں بیٹھ گئے, کاغذ لے کے آؤ, یہ یتیموں کے نام, یہ فلاں کے نام, وف کر دیا علی نے. حضرت علی کے کنویں بیر آج تک موجود ہیں. یہ مولا علی کی فقیر نہیں تھے, تولید ثروت کی ہے علی نے, مواقع ایجاد کیے لوگوں کے لیے, خدمت کی ہے انسانیت کی. اگر بہرحال یہ بہت الگ ٹاپک میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. فقیر نہیں تھے, زاہد تھے, الا انکم لا تقدرون علی ذلک, تم ایسے نہیں بن سکتے جیسے علی, جیسے ایک حاکم اسلامی رایا کا حاکم. ولیکن آئینوں نے, اے میرے شیوں, اے میرے غم گزاروں, اے میرے غم میں کالے کپڑے پہننے والے شیوں, میری مدد کرو. یہ علی کا استغاثہ ہے. بے ورعین, ایک تقوی سے, و اجتہادن سر توڑ کوشش سے, و عفتن عفت و پاک دامنی کے ساتھ, اور و صدادن اور محکم اور مستحکم کاموں کے ساتھ علی کی مدد کرو. بس چاہتا ہوں کہ مختصر انداز سے ان چار کاموں کو, جس کو امام علی نے عنوان اور مثال کے طور پر اپنی مدد و نصرت و استغاثے کے لیے پوری عالم انسانیت کے لیے بیان کیا ہے. مکتوب نمبر 45 میں یہ بات موجود ہے کہ جس میں مولانا نے فرمایا, آئینونی, میری مدد کرو. یہ علی کا استغاثہ ہے, یہ علی کی مدد کی آواز ہے. یہ کون ہے علی کی مدد کرنے والا؟ میں بارہا کہتا ہوں, آئمہ یعنی نظام امامت بغیر امت کے مکمل نہیں ہو سکتا. بہت تلخ باتیں کرتا ہوں لیکن غور سے سنیے گا. ہم لوگ چونکہ دعا کرنے والے لوگ ہیں, اسلحہ اٹھانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا مولوی بھی کھڑا ہوتا ہے تو اسلحہ لے کے, ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے جو ایک ہی وار میں ٹوٹ جاتا ہے. اسلحہ لے کے کھڑا ہو, کلاشنکوف لے کے کھڑا ہو, کوئی گن لے کے کھڑا ہو, پتہ چلے کہ امام جمعہ کھڑا ہے, امام زمانہ اسلحہ لے کر آئیں گے تو زمانے کا اسلحہ لے کے آئیں گے. تلوار سے مراد جو کہی جاتی ہے قوت ہے, طاقت ہے. دشمن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ امام العارفین, امام المتقین, امام العاقلین دشمن کا جدید ترین اسلحہ ہو اور امام ایک اسلحہ لے کے آ جائے, ممکن نہیں ہے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے. کیونکہ امام نے موجودوں سے جنگ نہیں جیتنی ہے. 313 اسی لیے مقرر کیے گئے. امام کی غیبت کے اسباب ہی یہی ہیں کہ ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں, تو ہمارا کام صرف دعا کرنا ہوتا ہے, ہم میدان عمل میں نہیں ہوتے. عزیزان کرمی, معذرت کے ساتھ, کہ جناب تم زینب سے بچ کے آ گئے ہو, اے داعشیوں, حضرت عباس کافی ہیں بچانے کے لیے, تمہیں ہٹانے کے لیے قصہ تمام ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا ماشاء اللہ سے اجتماعی مزاج یہ ہے, معذرت کے ساتھ, حضرت عباس کو بچانا ہوتا تو 1925 میں بچاتے, کہ جب آل سعود نے حملہ کیا, یا صدام کے دور میں امام حسین کے حملہ ہوا, یا جب رقیہ, یا جن کو ہم جناب سکینہ کہتے ہیں, ان کے مزار پہ حملہ ہوا, یا جناب زینب کے مزار پہ حملہ ہوا, اس وقت حضرت عباس نے کیوں نہیں بچایا؟ طے نہیں ہے, بنا نہیں ہے, قرار نہیں ہے کہ حضرت عباس موجودوں سے بچائیں, امام زمانہ موجودوں سے بچائیں. قوم کو تیار ہونا چاہیے. آئینونی یعنی امت کے بغیر امام تنے تنہا کچھ نہیں کر سکتا. امام سجاد ہیں, تین اصحاب ہیں امام کے جو امام کے ساتھ ہیں کربلا کے بعد, خالد کابلی اور دو اور صحابی امام کے. یا ایک اور امام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام نے کہا, کاش اس ریوڑ کے جانوروں کی تعداد کے مطابق اگر میرے چاہنے والے میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا. 25 سال علی کا سکوت, کیوں؟ امت نے ساتھ نہیں دیا. تنے تنے امام کچھ نہیں کر سکتا. امام حسن کو وہی فوج ملی جس کے ذریعے سے امام علی چاہتے تھے کہ دشمن کا قلعہ قامہ کریں, ساتھ نہیں دیا. آپ نے دیکھا, امت نے ساتھ نہیں دیا. کربلا نمود جتنے ائمہ ہیں, امت نے ساتھ نہیں دیا. بغیر امت کے امام تنے تنہا کچھ نہیں کر سکتا. امام زمانہ آئیں گے تو ان کے لیے 313 اصحاب کی امت ساتھ ہوگی. بہرحال یہ پوری تفصیلی بحث ہے, کو 313 ہی ہوں گے, ان کے علاوہ بھی ہوں گے, یہ اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا. تو یہ آئینونی استغاثہ امام کا, خو کربلا میں ہو یا کوفہ میں ہو, یہ در حقیقت ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے ہے عزیزانِ گرامی. وہیلا اگر موجودوں سے جنگ کرنی ہوتی تو امام علی کافی تھے, حضرت عباس کافی تھے, کربلا میں امام حسین کافی تھے, یہ اولیاء الہی تھے. عزیزانِ گرامی, طے نہیں ہے, قرار نہیں ہے, اصول نہیں ہے کہ موجودوں سے جنگ کی جائے اور لڑی جائے, خصوصاً اس زمانے میں. آئینونی, چار چیزوں سے, بورعین تقوی کے ذریعے سے, و اجتہادن, اجتہاد یعنی پوری کوشش, سر توڑ کوشش, پورا زور لگا دو. اور اس کے بعد کہا, و عفتن و صدادن, عفت اور مستحکم کاموں کے ذریعے سے. چار چیزیں, چار میدان, چار راہیں مولا علی نے ہمارے لیے کھولی ہیں. آئیے دیکھیں کہ ہم ان میدانوں میں, عملی میدان میں داخل ہو کر, کیا مولا کے ساتھ روحانی وابستگی اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں, درود بھیجے محمد والے محمد. کہ آئمہ اسی ظاہری انسانی پیکر کے ساتھ ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ ہیں, اسی طریقے سے آئیڈیل ہیں. مولانا آگے تشریف لے آئیے, درود بھیجے محمد و آل محمد. بس اس بنا پر مولا علی کے تقاضے, گریا, کنویں منہ دیکھ کر مولا کا رونا, استغاثہ, یہ تمام چیزیں اس انسانی پیکر کے مطابق اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. چار میدان علی کے, بس اسی پہ گفتگو ختم کروں گا, بے ورائن, تقوی کے ذریعے سے. یہ تقوی کیا ہے عزیزان گرامی؟ خود ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے غالباً, اور مولا حضرت رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, خطبے میں پورے فضائل بیان فرمائے, تو حضرت علی کہتے ہیں ما ہوا افضل الاعمال فی ھذا الشهر, یا رسول اللہ بتائیے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے. سب سے افضل, افضل یعنی دوسرے اعمال پر برتری اور فضیلت اور فوقیت رکھنے والا عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الورع عن محارم اللہ, اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنا دامن بچانا. تقوی یعنی اپنا دامن بچانا, کان, آنکھ, زبان. انشاءاللہ جب عفت کی بات آئے گی تو پھر میں مزید اس کی تفصیل پیش کروں گا. تقوی یعنی حلال و حرام کی پیروی, جس کو میں نے کہا متقی انسان ذہین ہوتا ہے, بصیرت ہوتی ہے, ہر لمحے میں اللہ کا حکم موجود ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے. آیت اللہ بھائی جیسے لوگ کہتے نصیحت کیجئے, کہتے تھے کہ لا علمی تمہاری بدبختی کا سبب نہیں ہے, بے عملی ہماری بدبختی کا سبب ہے. پھر کہتے تھے مجھ سے نصیحت کے طالب ہو, یہ بتاؤ کہ جو جانتے ہو موٹی موٹی باتیں کیا ان پہ عمل کرتے ہو؟ کیوں گدھے کی طرح اپنے اوپر کتابیں لادے چلے جا رہے ہو؟ سورہ جمعہ میں جیسے ارشاد ہوا نصیحتوں کی ڈھیر لگائے چلے, عمل کسی پہ نہیں کرنا. تقوی یعنی بابصیرت ہونا, یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں حلال حرام, بازار میں ہیں تو یہ نظر حلال ہے یا حرام ہے, یہ کان جو سن رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے. امام سجاد نے پوری ایک ایک عضو کی تقریباً انہوں نے تفصیل بیان کی ہے دعا استقبال رمضان میں, جس کو حقیر نے استقبال ماہ رمضان کی شرح کے عنوان سے کتاب لکھی ہے, کہ جس میں تفصیل کے ساتھ ماہ رمضان, جسمانی اعمال, روحانی اعمال, ماہ رمضان کے تقاضوں پر بحث کی ہے. تقوی یہی ہے, کانوں کا تقوی یہ ہے کہ حرام نہ سنیں, آنکھوں کا تقوی ہے کہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں, زبان کا تقوی یہ ہے کہ زبان پاکیزہ ہو, اچھی بات کرے. یہی وجہ ہے کہ آئمہ نے فرمایا کسی کی نماز اور روزے سے معذرت کے ساتھ, ہمارے معیار متقی ہونے کا بہت نمازی ہیں, بہت پرہیزگار ہیں, سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں, سب سے آخر میں جاتے ہیں. امام نے کہا یہ معیار نہیں ہے جانچنے کا, ادائے الامانہ و صدق الحدیث, زبان کیسی ہے, معاملات کیسے ہیں, ڈیلنگ کیسی ہے, لوگوں سے برتاؤ کیسا ہے, آیا زبان کا سچا ہے جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ معیار دیا. کہا کہ نماز روزے کی عادت ہو جاتی ہے, انسان کو پہچاننا ہے تو ان سے بات کی. نماز کی اپنی اہمیت ہے, نماز ستون دین ہے, نماز مومن کی معراج ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہاں پہ چونکہ عظمت بیان کرنی ہے صدق حدیث کی, یعنی زبان کی سچائی کی, وہ معصوم کہہ رہے ہیں دیکھو ان صفات سے بھی پہچاننے کی کوشش کرو. ایسا نہیں کہ جو صرف زبان کا سچا اور نماز نہ پڑھتا وہ بہت اچھا انسان ہے, ہرگز نہیں. جو نماز کا نہیں ہے, جو خدا کا نہیں, وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ بات طے ہے, درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ماہ رمضان بہترین مشق ہے تقوی کی. تقوی یعنی روح بندگی. میں اکثر کہتا ہوں, تکرار کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے نکات ہوتے ہیں جو بہت جگہ میں کہہ چکا ہوتا ہوں, لیکن چونکہ سامعین کے لیے بعض اوقات نہیں ہوتے تو ان کی تکرار ہو جاتی ہے. روح بندگی, کیا خدا کے یہاں اناج کی کمی ہو جاتی ہے کہ خدا کہتا ہے ماہ رمضان میں فجر سے مغرب تک نہ کھاؤ؟ ہرگز نہیں. اچھا, کیا مغرب کے بعد اناج کی زیادتی ہو جاتی ہے کہ خدا کہتا ہے اب کھانا شروع کر دو؟ ہرگز نہیں. خدا وہی خدا ہے جو یہ کہہ رہے کہ 30 شعبان تک, ماہ رمضان کے چاند تک, سحری تک کھاؤ, انسانوں کی طرح کھاؤ, جانوروں کی طرح نہیں کھاؤ, یہ بھی حدیث میں ہے. پھر وہی خدا کہتا ہے کھاؤ, وہی خدا کہتا ہے اذان فجر سے اذان مغرب تک نہ کھاؤ. پھر وہی خدا کہتا ہے کہ اب اذان مغرب ہو گئی ہے، روزہ افطار ہو گیا، اب تم کھا سکتے ہو. وہی خدا جو کہتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز اور وضو نہیں نماز نہیں ہو سکتی، وہی خدا کہتا ہے پانی ضرر نقصان کا سبب ہے، نہیں کر سکتے تیمم سے کرو، اس کی کنڈیشنز ہیں. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے نماز پڑھو. امام خمینی کی جو آخری ویڈیو بیماری ہاسپٹل سے آئی، اس میں دیکھا کہ ایک دفعہ بیٹھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک دفعہ اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے روح بندگی، یعنی گو جانا ہے، اسٹاپ. یہ روح بندگی اگر آ جائے اسی کو، اور یہ بہت آسان ہے. میں نے تقریباً 20 نکات اخذ کیے ہیں روایات سے، آیات سے، کہ 20 فرصتیں انسان کو ملتی ہیں، گولڈن چانس ہمارے لیے ہے. 20 فرصتیں انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی دیتا ہے جو دوسرے ایام اور دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ اشارہ کروں، یہی نماز با جماعت، غریبوں کی مدد، ان سے قرآن، اہل بیت سے محبت، یہ اس مہینے کی بدولت ہمیں حاصل ہوتا ہے. اس ایکسرسائز کو جو 30 دن تک ہم کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. یہی تقویٰ ہے عزیزانی کرامی، روح بندگی کو کنٹینیو کرنا ہے. رمضان کے بعد بھی وہی خدا ہے. علماء اخلاق نے کہا ہے کہ جتنی مراقبت انسان اپنے اعمال کی، اپنے دہان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے ہاتھ و پیر و قلب و فکر و ذہن کی، اپنے خیالات کی کرتا ہے، ماہ رمضان کے بعد ان چیزوں کی مراقبت و دیکھ بھال بدرجہ اولا لازمی ہے. کیونکہ قرآن کی منطق یہ ہے کہ ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لے کر آؤ، ایمان لے آئے، قائم رہو، ثابت قدم رہو. یہ ہے قرآن کی منطق، یہ ہے اہل بیت کی منطق. ایمان لے آئے بہت اچھا ہے، اسلام لے بہت اچھا ہے، لیکن اس اسلام پر، اس مسلمانی پر، اس مومنیت پر قائم رہو، یہ بہت اہم درجہ ہے. 30 دن پریکٹس کی ہم نے تقویٰ کی، کانوں کو، زبان کو، آنکھ کو، ہاتھ و پیر کو. خصوصاً وہ بچے جو کہتے ہیں کہ گناہ ہم سے نہیں چھٹتے، خدا نے بہانہ لے لیا، شیطان کا بہانہ ہم سے لے لیا، شیطان کو قید کر دیا. اس بارگاہ کا، اس صراط مستقیم کا سب سے بڑا دشمن خدا نے کہا کہ قید کر دیتا ہوں، کوئی بہانہ نہیں. اب بہت آسان ہے کہ اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبان اور فکر کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، جو روزہ ہماری مدد کرتا ہے. یہ تقویٰ. آئیے دوسری طرف، واجتہادن، دوسرا نقطہ جو مولا کائنات نے اپنے شیعوں کو دیتا قیامت، وہ کیا ہے؟ اجتہاد کرو. اجتہاد جد و جہد سے ہے. جد و جہد یعنی دوڑ دھوپ کرو، سر توڑ کوشش کرو. اور روایات میں ملتا ہے جب بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے، یعنی نوجوانی سے نکل کے جوانی میں آ جاتا ہے، ایک فرشتہ کے ندا دیتا ہے، یا ابنا علی شرین جدو و جتہیدو، اے 20 سال کے نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کوشش کرو. و جتہیدو سر توڑ کوشش کرو، سر توڑ کوشش یعنی پوری طاقت لگا دو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، علی سے محبت کے لیے. آج علی کی محبت جرم ہو گئی ہے، آج ولایت کا نعرہ جرم ہو گیا ہے. اسرائیل کس طریقے سے مسلمانوں کو تہ تہ کر رہا ہے، فلسطین کے، غزہ کے مسلمان، وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں. بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بحثیت مسلمان فرض بنتا ہے کہ ہم آواز حق بلند کریں. کراچی میں انہیں چند ایام میں آپ کے دو بہترین نوجوانوں کو دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں اس عالمی سیاست سے بے دخل کر دے، کہ جو ہمیں شام کے لیے، عراق کے لیے، سعودی عرب کے لیے، بحرین کے لیے، تیونس کے لیے، مصر کے لیے، الجزائر کے لیے، برما کے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے آواز بلند کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں اس سیاست سے بے دخل کر دیا جائے. ہمیں مارا جاتا ہے، ہمیں توڑا جاتا ہے، ہمیں سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن ہم اس عالمی منظر نامے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جو قوم عالمی منظر نامے سے پیچھے ہو جائے، وہ کسی کوٹھری کے امام کی تو پیروکار ہو سکتی ہے، لیکن عالمگیر امام کی پیروکار نہیں ہو سکتی. وہ خلیفہ ابو بکر بغدادی کی تو پیروکار ہو سکتی ہے، وہ امام المتقین کی پیروکار نہیں ہو سکتی، وہ امام الحجہ، امام القائم، صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکار نہیں ہو سکتی. عالمگیر امام ہے تو پھر عالمگیر سوچ رکھنی ہوگی عزیزان گرامی، دنیاوی افق پر نگاہ رکھنی ہوگی، کہاں کیا ہو رہا ہے. اسرائیل یہی چاہتا ہے، وجتہاد جد و جہد کرو، وعفت عفت کے ساتھ، عفت یعنی پاک دامنی، عفاف یعنی پاک دامن رہنا، کیچڑ سے گزر رہے ہیں آپ، اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو اس طرح بچانا ہے کہ کیچڑ کی ایک چھینٹ آپ کے قد آپ کے پیروں یا آپ کے راہ چلنے کی وجہ سے آپ کے لباس و بدن پہ نہ آئے، یہ ہے عفت، یہ ہے پاک دامنی۔ مالی عفت بھی ہوتی ہے، جنسی عفت بھی ہوتی ہے، اقتصادی عفت بھی ہوتی ہے، جتنی شعبائے حیات ہیں ان میں تقویٰ بھی، سیاسی بھی تقویٰ ہوتا ہے، اقتصادی بھی تقویٰ ہوتا ہے، ثقافتی تقویٰ بھی ہوتا ہے، نفسیاتی تقویٰ بھی ہوتا ہے، اسی طرح عفت کی بھی قسم ہے عزیزان گرامی۔ عفت یعنی پاک دامن، یعنی زندگی کے تمام میدانوں میں پاک دامن رہنا ہے۔ اگر اقتصاد و اکنامکس کا میدان ہے تو پاک دامن رہنا ہے، اگر جنسی در حقیقت میلانات اور غرائز کے بہاؤ کا میدان ہے وہاں پاک دامن رہنا ہے، وہاں آنکھوں کو، وہاں زبان کو، وہاں فکر و خیالات کو لگام دینی ہے عقل و شرع کی۔ اگر ثقافت کا میدان ہے تو وہاں پاک دامن، عفت یعنی عفت کے ساتھ، اور یہ عفت انسان کے روحانی معنی میں بھی در حقیقت یعنی کانوں کی عفت، زبان کی عفت، آنکھوں کی عفت، ہاتھ و پیر کی عفت، فکر کی عفت، دماغ کی عفت، قلب کی عفت، یعنی اپنے قلب کو پاک رکھو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، القلب حرم اللہ ولا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، دل اللہ کا گھر ہے، دل کی عفت کیا ہے چاہتے ہو؟ یہ دل کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، تو پھر اللہ مالک ہے، اللہ کی اجازت کے علاوہ نہ تو کسی کو آنے دو، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو سکونت اختیار کرنے دو۔ اب جو اللہ ہے وہی آئے گا تمہارے دل میں، یہ جو اللہ والے ہیں جن کو قرآن نے کہا سورت ابو میں، وہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو بس اہل بیت کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، والدین سے محبت بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے، استاد سے محبت بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے ادارے یکجہتی کی محبت بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ اگر ایک دل میں آ جائے تو کوئی منافعت نہیں ہو سکتی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے عفت، اس کی پریکٹس ہم ماہ مبارک رمضان میں کر رہے ہیں۔ دو عشرے گزر گئے، ایک عشرہ باقی ہے۔ خدا سے دعا ہے، خدا جس طرح تو نے 20 دنوں میں ہمیں طاقت و قدرت و توفیق دی کہ ہم روزے رکھے، تلاوت کریں، قیام کریں، ان باقی ماندہ دنوں میں صحت و سلامتی، قوت و طاقت و توانائی عطا کر، توفیق عطا کر کہ روزے رکھیں اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اخلاق و کردار کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ذہن و فکر و قلب و ضمیر کی عفت کا انتظام کریں۔ راہ حل، میتھڈ، فارمولا کیا ہے؟ پریکٹس کریں۔ حضرت آیت اللہ بہجہ فرماتے ہیں، تم زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پریکٹس کرتے ہو، پلاننگ کرتے ہو، منصوبہ بندی کرتے ہو، کیا کسی گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے کبھی کوئی پلاننگ کی ہے تم نے؟ کہ مجھے سگریٹ کی عادت ہے، میں سگریٹ کی عادت چھوڑنا چاہتا ہوں، میری زبان بس زبان ہے، ماں باپ کے سامنے چلتی ہے، اونچی آواز میں بولتی ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی، سامنے کون ہے بے لگام ہو جاتی ہے، کبھی اپنی زبان کو قابو کرنے کے لیے برنامہ ریزی کی ہے؟ کبھی تم نے منصوبہ بندی کی ہے؟ تمہاری آنکھیں بے لگام ہو جاتی ہیں جہاں حسن کی کوئی چیز نظر آتی ہے، کیسا بھی حسن ہو، نامحرم نظر آتی ہے، آنکھیں پاگل ہو جاتی ہیں، ان پاگل آنکھوں کو، ان دیوانی فکر و خیال کو کبھی انسانی عقلی اور قرآن اور اہل بیت والا بنانے کی کوشش کی ہے؟ پلاننگ ضروری ہے، منصوبہ بندی ضروری ہے، بغیر منصوبہ بندی کے شیطان منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ لقعدن صراطک المستقیم، خدا صراط مستقیم میں بیٹھ کر پلاننگ کر رہا ہے، روز ازل سے پلاننگ کر رہا ہے، تو پھر علی والے کیوں بغیر پلاننگ کے موجود ہیں؟ دشمن جیسا چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے ہمیں مارے اور ہم صرف آواز احتجاج بن کر کے رہ جاتے ہیں۔ میں نے میڈیا کے سامنے بھی کہا ہے کہ تم نے مرجعیت کی طاقت دیکھی کہ ایک مرجع نے امام حسین کے روزے کو بچانے کے لیے نہیں، کاظمین کو بچانے کے لیے نہیں، امامین عسکریین کے روزے کو بچانے کے لیے نہیں آواز بلند کی، حضرت آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ عراق کو بچاؤ، ریاست کو بچاؤ، اسلامی مملکت کو بچاؤ، کتنا ظرف چاہیے مجتہد کے لیے؟ تو میں نے کہا تم نے دیکھا کہ یہ شیعہ سنی متحد ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا فتویٰ آ جائے، تو پھر ہماری اس خاموشی کو ہماری ضعیفی کی دلیل نہ سمجھی جائے۔ ہم مزدل قوم نہیں ہیں، ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی جو اجلاس ہوا تھا اس میں میں نے کہا اسلام نے شریعت نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ہم ہر ایک کو قتل نہیں کر سکتے, مار نہیں سکتے, زد و کوب نہیں کر سکتے, قتل کا بازار گرم نہیں کر سکتے. ایزان گرامی, تو یہ ہے مرجعیت کی طاقت. اور افسوس ہوتا ہے اگر میری آواز ان تک پہنچ سکے, پہنچا دی جائے, کہ وہ تمام ذاکرین, وہ خطبہ جو امام حسین کے در سے وابستہ ہیں ایک ذاکر کی حیثیت سے, اس لیے کہ میں نے دعا کی ہے جناب زہرا سے اور جناب زہرا نے میری دعا کو قبول کیا ہے. میں نے کبھی بھی میں نے آپ کے در کی غلامی کی ہے, اس غلامی کو قبول فرمائی. میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں در زہرا کا ایک ادنا سا خادم ہوں. میری درخواست ہے ان ذاکرین سے کہ اپنی راہ و روش کو بدلیں, قوم کے ساتھ نکل کر آئیں. آپ کیک کاٹتے نظر آتے ہیں, آپ منقبتیں پڑھتے نظر آتے ہیں, آپ ہار پہنتے نظر آتے ہیں, لیکن اس مرجعیت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے آپ کی زبانیں کیوں نہیں گویا ہوتی؟ کہاں گئے آپ کے اشعار؟ کہاں گئے آپ کے بڑے بڑے کیک؟ کہاں گئے آپ کے بڑے بڑے محافل و میلاد؟ آئیے, نکل کر آئیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کسی اور چیز پہ محمول. ہم حسن ظن رکھنے والے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں تمام خطبہ کو, کوئی بھی ہوں, آئیے اس مرجع کے ہاتھ بلند کریں. لیکن کچھ مغرض افراد ہیں جو نہیں چاہتے کہ مرجعیت کے ہاتھ مضبوط کریں. یہ مرجعیت کے بغض اور عناد میں امام حسین کے حرم کی پاسداری اور حفاظت کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں. کچھ لوگ مغرض ہیں, سب نہیں, کچھ لوگ مرجعیت کے بغض و عناد میں کہ آیت اللہ سیسا نے فتویٰ دیا ہے, ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, ایک لفظ نہیں بول رہے. میں دعوت دیتا ہوں وجتہاد و عفت و سداد. اور آخری نقطہ مولا کائنات نے کہا محکم مستحکم طریقے سے, پلاننگ کے طریقے سے. رسول اللہ ایک مردے کو دفنا رہے تھے, آپ نے قبر کو پختہ کیا. کسی کہ رسول اللہ یہ تو خراب ہو جائے گی, چار دن بعد مردہ سڑ جائے گا. کہا کہ لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہر کام کو جب بھی انجام دیا مستحکم طریقے سے, پلاننگ کے ساتھ, اس کے اول آخر انجام کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دے. مستحکم صداد قولاً سدیدہ, یعنی محکم بات کرو, منطقی بات کرو, دلیل سے بات کرو. اکثر ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اکثر بچے جو سوشل میڈیا پہ کمنٹس دیتے ہیں, فلاں نعوذ باللہ ولد الزنا ہے, فلاں معذرت کے ساتھ حلال نہیں ہے, وہ لفظ بہرحال اچھا نہیں لگتا دہرانا. نہیں, یہ جائز نہیں ہے ہر کسی کے لیے کہنا کہ تم ولد الزنا ہو. جائز نہیں ہے ہمارے لیے کسی کو کہیں کہ تم جو ناجائز طریقے سے دنیا میں آئے ہو. دشمن اہل بیت, قاتل اہل بیت, اس کی بات جدا ہے, لیکن عام وہابی, سلفی, گمراہ, اس کے لیے نہیں کہہ سکتے. امام چھٹے امام کا دور ہے. امام کا ایک دوست ہے جس کا ایک سندھی غلام تھا. اس سندھی غلام کو اس امام کے دوست نے آواز دی, جب نہیں سنا اس نے کہا کہ ایک لفظ استعمال کیا, یعنی جو جائز اور حلال کے مقابلے میں آتا ہے. وہ دن اور اس کے بعد آخری دن تھا, امام نے اسے قطع تعلق کر لیا. تم نے کیسے کہا؟ وہ سندھی صحیح, وہ ہندو صحیح, وہ غیر مسلم صحیح, اس کے شادی کا طریقہ رائج ہے, اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ صحیح و سالم ہوتی ہے, ولد الزنا نہیں ہوتی. قولاً سدیدہ, محکم بات کر, مستحکم بات کر, دلیل سے, منطق سے, قرآن سے. ہمارے یہاں دین منطق ہے, دین عقل ہے. کلما حکم الشارع حکم العقل, جو شارع کہتی ہے وہی عقل کہتی ہے, جو عقل کہتی ہے وہی شارع کہتی ہے. تصادم نہیں ہے. حتیٰ کہ امام نے کہا میری کوئی بات, میری کوئی حدیث اگر قرآن سے مخالف, فجدر علی الجدار, دیوار پہ دے مارو, میرا قول نہیں ہو سکتا قرآن کے مخالف. صدا دن, محکم بات, مستحکم بات, دلیل سے بات, منطق سے بات. عزیزان گرامی, بس مولا علی کہہ رہے ہیں یہ چار چیزیں تمہاری زندگی میں آ جائیں, تم علی کے اس استغاثہ پہ لبیک کہنے والے ہوں. آخری لمحات ہیں, بس چاہتا ہوں کہ آج مولا کی وہ وصیت نہج البلاغہ سے, یہ نہج البلاغہ, ھذا نہج البلاغہ کان مجہورا, یہ نہج البلاغہ مجہور ہے, ہم نے اسے ہجرت اختیار کی ہے. علی کی کتاب ہمارے گھروں میں نہیں ہے. ناول موجود ہے, سوشل میڈیا موجود ہے, انعام گھر چلے گا, ایکسپریس چلے گا, جیو چلے گا, دوسرے چینل چلیں گے, لیکن اگر یہ کتاب نہیں کھلے گی تو نہیں کھلے گی. ہزاروں کتابیں کھل جائیں گی. بچے ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں ان بچوں کے لیے غیر مستقیم طور پر. یہ راتیں ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہیں, یہ راتیں گپ لگانے کے لیے نہیں ہیں, یہ راتیں علی سے اور اللہ سے عشق کرنے کی راتیں ہیں. یہ راتیں فیس بک پہ بیٹھ کے کمنٹس دینے کے لیے نہیں ہیں, یہ نورانی راتیں سے استفادہ کریں. حیات معنوی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان لانے والو, دعوے کی تصدیق تو کرو جو ایمان لے گئے ہو, جب اللہ اس کا رسول تمہیں دعوت دے قبول کرو, یہ دعوت تمہاری حیات کا سبب بنے گی. میرے بچے آئیں ان راتوں میں رت جگا کریں, جیسا کہ مجھے کل بتایا برادر نے کہ یہاں پر اعتکاف ہونے والا ہے. یہ اعتکاف مشق ہے, آغاز ہے خدا سے دوستی کا. آئیں اعتکاف میں بیٹھیں, خدا سے روز و نیاز کریں. انشاءاللہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے اعتکاف کے بعد, اللہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کر چکا ہوگا پاک, اس لیے کہ اللہ بہت جلد راضی ہو جائے. ساری اور رضا ہے مولا کائنات کہتے ہیں. بس اس نہج البلاغہ کو نکالیں, محجوریت سے نکالیں عزیزہ نگرامی, زینت بنائیں اپنے ذہن و قلب و زبان کی, اپنی دنیا کی, کہ مولا کیا کہنا چاہ رہا ہے. آئیے مولا کی وہ وصیت پڑھیں. میں آر محسوس نہیں کرتا ممبر پہ کوئی کتاب لے کر آؤں, کوئی مصدر یا کوئی ریفرنس بک, اور اس کا حوالہ دوں. درود بھیجے محمد وال محمد. ضرور لگ چکی ہے علی مرتضیٰ پر, زخمی حالت میں گھر پہ لائے گئے. حسن حسین کو بلایا ہوں, للحسن والحسین. یہ بظاہر جو وصیت یہاں پہ نقل کی گئی ہے, معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وصیت مکتوب میں ذکر کی گئی ہے, جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے. الرسائل خطوط مکتوب میں لکھی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو امیر المومنین نے خود اپنے دست مبارک سے لکھی ہے, یا کسی کو حکم دیا ہے اس وصیت کو لکھے. خطبات میں نہیں ہیں یہ. اب بہرحال ایک تحقیقی موضوع ہے قبلہ کا, بہرحال وہ اس پر روشنی فرمائیں گے کہ ماجرا کیا تھا. رسائل یعنی مکتوبات میں یہ موجود ہے. ضرب لگ چکی ہے, علی بستر شہادت پر ہیں. حسن للحسن والحسین علیہ السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ. جب ابن ملجم نے علی کے سر کو زخمی کیا, حسن حسین کو بلا کر آپ نے یہ وصیت فرمائی. وقت کی تنگی کے سبب صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں. میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. تقوی یعنی قانون خدا, خدا کے فارمولے کو اوبے کرنے کی زندگی کے ہر میدان میں. گو کہ ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہنے والے کی عمر سے زیادہ طولانی ہوتے ہیں, یا یہ خوشبو بن کر بکھر جاتے ہیں, اور جن کی مشام قوت شامہ درست ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں, یا یہ الفاظ بدبودار ہوتے ہیں اور لوگوں کی اذیت و ایذا کا سبب بنتے ہیں. علی نور, علی کا کلام بھی نور ہے. جس کی قوت شامہ سونگنے کی قوت سے صحیح ہوگی روحانی قوت, وہ علی اس علی کے کلام کی خوبصورتی کو محسوس کرے گا. وہ یہ علی 40 ہجری 20 رمضان اور آپ سے مخاطب ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مولا علی؟ فرما رہے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرو. ولا واللہ تبغیا الدنیا, دنیا کی طرف توجہ مت کرو. دنیا تم سے منہ موڑ لے لیکن تم دنیا کی طرف توجہ مت کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں حق بات کرو اے حسن حسین. وعملا للاجر للآخرہ, آخرت کے لیے کام کرو. دنیا ختم ہو جانے والی ہے, آخرت خدا تقوی کے لیے کام کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا, ہر ظالم کے دشمن بن جاؤ اور ہر مظلوم کے حامی. یہ نہیں کہا کہ صرف شیعہ جو مظلوم ہے اس کے, نہیں, دنیا میں جو بھی مظلوم ہے اس کے مددگار بن جاؤ, جو ظالم ہے اس کے مخالف بن جاؤ. اللہم اشف کل مریض, اللہم سد فقرنا بغراق, اللہم رد کل غریب. یہ کیا کل یعنی کل یعنی تمام روح زمین کے جتنے انسان ہیں, مریض شفا دے, فقیر ہیں غنی کر دے, بے لباس لباس دے, بھوکوں کو کھانا دے, سیرابوں کو پانی عطا فرما, آسائش. یہ کس کے لیے؟ یہ ہے وسعت, یہ ہے عالمگیریت, یہ ہے افق بلند کرنا اہل بیت کی طرف سے. فرماتے ہیں کہ ہر مظلوم کے حامی اور ہر ظالم کے دشمن بن جاؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں میں تم دونوں کو وسیع اسی کو میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, اور اپنے تمام اولاد کو اور اہل کو. ومن بلغہ کتابی, اور میرا یہ خط میری یہ تحریر جہاں تک پہنچے. گویا آج علی کوفے کے بستر سے, بستر شہادت سے ہم سے گویا ہیں. کہ میری وصیت میرے لیے, علی کی وصیت میرے لیے ہے, آپ کے لیے ہے. فرماتے ہیں بے تقوی اللہ و نظم امرکم, دوبارہ تقوی کی سفارش کرتا ہوں, حلال حرام تمہاری زندگی میں سے ماہ رمضان تک نہ رہے, 11 مہینوں میں, اور اپنے کاموں کو منظم کرو, پلاننگ کرو, منصوبہ بندی کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں وصلاح ذات بینکم, اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, کوئی بھی مسئلہ ہو, نماز کا مسئلہ ہو, افطاری کا مسئلہ ہو, صفائی کا مسئلہ ہو, ایک گروپ آتا ہے وہ خدمت کرتا ہے, دوسرا گروپ چلا جاتا ہے وہ دوسرا گروپ آتا ہے پہلا کرنے لگتا ہے, آپس میں پیار و محبت سے دل جوڑ کر امام رضا کے نام نامی سے موسوم اس مسجد کو, اس کو بازیجہ اطفال نہ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں, ہماری عبادات در حقیقت روز قیامت شاکی ہوں کہ امام رضا کے نام نامی سے موزوم اس سوسائٹی کو در حقیقت ہم آپس کے جھگڑوں میں بھول گئے. اصلاح ذات بینکم, ٹوٹے دلوں کو جوڑ لو, آشتی دو, محبت دو, صلح صفائی کراؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمَعْتُ جَدَّكُمَا, میں نے تمہارے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو یہ فرماتے تھے کہ دو ٹوٹے ہوئے, دو جھگڑا کرنے والے افراد کو ملا دینا, ان کے دلوں کو قریب کر دینا, ایک سال کے مستحب نماز اور روزہ رہے. اللہ, پھول گروپ ہو یا ستارہ گروپ ہو, مجھے سے کوئی غرض نہیں, خدمت آپ کا شیوا و شعر ہے, آئیے خدمت کیجیے. الحمدللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ اللہ فی الایتام, علی کی ندا, علی کی پکار یہ ہے یتیموں کا. کاش کہ ہم, میں کسی ادارے کی نعوذ باللہ کچھ کنونسنگ کے لیے نہیں آیا ہوں, لیکن وہ ادارے جو شہداء کے لیے کام کر رہے ہیں, شہید فاؤنڈیشن جیسے ادارے, ان کی مدد کریں. یہ بچے جو یتیم ہو رہے ہیں قوم کے, اللہ اللہ فی الایتام, یہ علی کا درد ہے, یہ علی کا درد ہے کہ کوفے کے یتیموں کے لیے, تا قیامت یتیموں کے لیے علی کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ اللہ فی الایتام, ایسا نہ ہو ایک دن کھانا دو, ایک دن انہیں بھوکا چھوڑ دو. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم, اپنے پڑوسیوں کا سلوک کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن, دیکھو قرآن صرف ماہ رمضان کی زینت نہ بنے, زندگی کے تمام لمحات میں یہ جو قرآن اٹھا کے کہتے ہیں بکا یا اللہ, یہ جو قرآن اٹھا کے کہتے ہیں اے خدا تیری کتاب کو سامنے رکھا ہے, آج کھولیں گے نا قرآن کو, یعنی اے خدا میرا امام, میرا رہبر, میرا ہادی تیرا قرآن ہے. اس کے بعد قرآن سر پہ رکھتے ہیں, یعنی اے خدا اس قرآن کے زیر سایہ زندگی بسر ہوگی. اس کے بعد اللہ کا اور چادہ معصومین کا نام لیتے ہیں, یعنی قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہے. حضرت آیت اللہ حسن زادہ عملی کہتے ہیں یہ قرآن شب میں نازل ہوا, قلب رسول میں نازل ہوا, اس قرآن کو سر پہ مت رکھو, ظاہری سر پہ رکھنے کا حکم ہے, اس قرآن کو دل میں اتارو, اس لیے کہ یہ قرآن تو سر سے جدا ہو جائے گا 5 منٹ بعد, لیکن وہ قرآن, وہ نور قرآن جو دل میں اتر جائے گا, مرنے کے بعد بھی تم سے جدا ہونے والا نہیں ہے. اے خدا ہمیں توفیق دی ہم قرآن کے نور کو آج کی شب جو شب ولایت ہے, جناب زہرا کو شب قدر کا, جناب زہرا کو امام کو ولی کو حجت خدا کو خود بے عالم امکان کی شب ولایت کی شب ہے, آج امام زمانہ کی شب ہے. اے خدا ہمیں نور قرآن و اہل بیت کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد فرماتے اللہ اللہ فی الصلاح, نماز کی پابندی. اس کے بعد فرماتے ہیں حج نہ چھوڑو, عمل بالمعروف کو ترک نہ کرو, تم پہ بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے, تم دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ علی مرتضیٰ کی آواز ہے خدا کے لیے, خدا کے گھر کے لیے, معاشرے کے لیے, یتیموں کے لیے, ظالموں کے لیے, مظلوموں کے لیے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے. یہ ہے علی مرتضیٰ. میں مولا سے کہوں مولا آپ کو کتنا خیال ہے یتیموں کا, اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر کھلاتے ہیں, لیکن مولا کچھ یتیم ہوں گے جو کوفہ و شام کے بازاروں میں ایک ایک خرما کے لیے ترس رہے ہوں گے, انہیں یتیموں پہ رحم کرنے والا کوئی نہ ہوگا. بس مولا علی کی ضرب لگی ہے, امام حسن اور امام حسین لے کے چلے ہیں, کوہرام برپا ہو گیا. کیسے کوہرام برپا ہو گیا؟ جبرائیل مرثیہ پڑھ رہا ہے علی کا, کیا کر رہا ہے؟ واللہ تحد احمد واللہ ارکان الہدا, قسم خدا کی ارکان ہدایت گر گئے, علی مرتضی سجدے میں قتل ہو گئے. اللہ اکبر, جب بچیوں نے یہ آواز سنی, جب شہزادیوں نے یہ آواز سنی, کوہرام برپا ہو گیا جناب, کوہرام برپا ہو گیا. جب علی در
دروازے کے قریب پہنچے, کہا کہ علی خود جائیں گے, اور کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ زینب ام کلثوم کی رونے کی صدائیں تمہارے کانوں میں آئیں. میں کہوں مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے جہاں آپ کی خواہش ہے کہ کوئی نامحرم آواز نہ سنے. میں کہوں اے مولا ارے 61 ہجری آئے گی, ارے یہی کوفہ ہوگا, ارے زینب بے مکھنو چادر, ارے ہاتھ بسے گردن, ارے بے محمل اونٹوں پہ سوار ہو کے آئے گی. اللہ اکبر, علی مرتضی گھر میں آئے ہیں, ایک دفعہ طبیب کو بلایا گیا, بیویاں دعا کر رہی ہیں, بچے دعا کر رہے ہیں. ایک دفعہ جب یتیموں کو پتا چلا کہ ہمارا ہمیں رزق دینے والا رات کی تاریکی میں ہمیں رزق پہنچانے والا زخمی ہو گیا, ایک دفعہ کوفے کے یتیم چلے ہاتھوں میں کوزہ لیے, کوئی بچہ شربت لیے آ رہا ہے, کوئی پانی لیے آ رہا ہے, کوئی شیر لیے آ رہا ہے, دک الباب کیا, اب جو دیکھا یتیموں کی ایک تعداد موجود ہے, ارے کہا کہ ہم آئے ہیں, ہمارا مولا ہمارا آقا زخمی ہو گیا. ارے شاید کسی نے کہا واو بچوں, ارے علی کو اب شیر ہو شربت آپ کی ضرورت نہیں, دعا کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, اے علی مرتضی, ارے کتنے چاہنے والے مگر ہاں یسر عاشورہ, ارے کوئی نہیں ہے جو سکینہ کو ایک قطرہ پلا سکے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, خدا ہمیں مولا علی کے شیعوں اور محبوں میں سے قرار دے. آخری جملے بس عزیز و گرامی, حاضر طبیب حاضر کو بلایا, سر کا معائنہ کیا, ایک دفعہ اپنا ماما پھینک دیا اور کہا کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار, ارے اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. بس علی مرتضی آخری لمحات ہیں, حسن و حسین کو بلایا, بچیوں کو بلایا, شہزادیوں کو بلایا, ایک ایک کر کے وصیت کرنا چاہتے ہیں, شاید کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں. میں مولا سے کہوں گا مولا ارے یہاں ہاتھ دے رہے ہیں مگر ہائے کربلا, ہائے کوفہ و شام, ارے کوئی نہیں ہے جو ان نبی زادیوں پہ رحم.